بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے باب من تبرک بشجرۃ او حجر او نحوہما، جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے، درخت، پتھر وغیرہ وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی چیز جسے مبارک سمجھی جائے، جیسا کہ زمین کا ٹکڑا، غار، پانی کا چشمہ، قبر وغیرہ وغیرہ. آج کے درس میں ہم بات کریں گے تبرک پر اور برکت کے متعلق جو اہم امور ہیں. شیخ صاحب نے اپنے اس عظیم تصنیف میں اس باب میں ایک آیت اور ایک حدیث کا ذکر کیا. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کا ذکر کروں اور اس کی شرح اور اس کے پیغام اور فوائد بیان کروں، مقدمے کے طور پر برکت کے متعلق چند اہم باتیں میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کے دور میں جہالت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شرک، بدعات اور خرافات میں ڈوب چکا ہے، اور ان بدعات کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے تبرک کی وجہ سے برکت حاصل کرنا، اور برکت کے متعلق جو غلط عقیدہ ہے تو اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں اگر ہم بات کریں، چاہے مختصر کیوں نہ ہو، میں کوشش کرتا کہ مختصر ہی ہو، لیکن کیونکہ یہ بنیادی علم ہیں، بنیادی باتیں ہیں اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تو جو اہم باتیں وہ بیان کرتا ہوں. تو برکت کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر ایک، برکت کی تعریف، برکت کسے کہتے ہیں. نمبر دو، برکت کی قسمیں. نمبر تین، برکت کا حکم. برکت کی تعریف، اصل میں یہ لفظ جو ہے برکہ عربی میں، اس کا معنی ہے خیر اور اچھائی اور بھلائی کی کثرت اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جانا. اور اصل میں بنیادی طور پر یہ لفظ جو ہے برکہ کا، یہ دو عربی لفظوں سے لیا گیا ہے، برکہ اور بروک الجمل. برکہ کہتے ہیں کنویں کو، اور بروک الجمل کا مطلب ہے اونٹ کا بیٹھنا. اونٹ جانور جب بیٹھ جاتا ہے ایک مرتبہ تو اپنی جگہ سے جلدی نہیں ہلتا، اور باقی کے جانور اگر آپ دیکھیں اگر بیٹھ جاتے ہیں تو آسانی سے وہ اٹھ کے بھاگ بھی سکتے ہیں، لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے اگر ایک مرتبہ بیٹھ گیا تو جلدی وہ اٹھ نہیں سکتا. تو لفظ جو ہے برکہ کا ان دو لفظوں سے لیا گیا. اب پانی کا کنواں جو ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پانی زندگی ہے، خیر اور بھلائی ہے، اور کنویں کے اندر پانی کافی دیر تک رہتا ہے، اور اونٹ کا بیٹھنا جو ہے بروک الجمل جو، یہ بھی کافی دیر تک ہوتا ہے. تو دونوں کو ملا کے عربی زبان میں برکہ کا لفظ لیا گیا، کہ جس چیز میں خیر اور بھلائی ہو اور لمبے عرصے کے لیے ہو، زیادہ دیر تک ٹھہرے. برکت کی قسمیں، نمبر ایک شرعی برکت، شرعی، شرعی کا مطلب جو شریعت میں جائز ہے، شرعاً قرآن مجید میں اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ برکت مشروع ہے لیکن شرعی حدود کے اندر. جس نے برکت حاصل کی اسی طریقے سے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، تو وہ برکت جو ہے وہ شرعی برکت ہی، شرعی تبرک ہے. اور مختصرا یعنی ہر تبرک جس پر دلیل ہو اور طریقہ بھی درست ہو، یہ اس شرعی تبرک کی پہچان ہے. جس کی دلیل ہو اور طریقہ بھی درست ہو. شرعی برکت جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، ان کی اقسام کچھ ایسی ہیں. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے برکت حاصل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یعنی ان کے جسم سے برکت حاصل کرنا. یہ جائز ہے، اور اس کی دلیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صلح الحدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلغم نکالتے منہ سے، یا اپنے منہ سے لعاب یا تھوک نکالتے، تو صحابہ کا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، زمین پہ نہ گرنے دیتے، اور اپنے جسم کو مل لیتے، چہرے پر، داڑھی پر، جسم پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے، لعاب مبارک سے اور بلغم سے برکت حاصل کرتے. اور صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے، تو صحابہ کرام نے زمین پر ایک بال نہیں گرنے دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے بھی برکت حاصل کرتے تھے صحابہ کرام، شفا کے لیے. یعنی پانی میں بال ڈال لیے اور پھر مریض کو پلا دیا، تو اسے شفا ہو جاتی تھی. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک چھوٹا سا برتن تھا جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھتی تھی اور علاج کے لیے استعمال کرتی تھی. نمبر دو، صالح اور اچھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے برکت حاصل کرنا، یعنی مجالس علم سے برکت حاصل کرنا. یاد رکھیں، کسی بزرگ کے جسم سے برکت حاصل نہیں کی جاتی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. ذاتی برکت صرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، کسی کوئی بھی دوسری ذات، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، تابعی کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، جتنی بھی بڑا درجہ رکھتا ہے معاشرے میں، اس کی ذاتی برکت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو شرعی برکت کا مطلب ہے دلیل کا ہونا ضروری ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی مبارک ہے، ہر نبی، وہ یہ خاص ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور اس کی دلیل کہ صالح، نیک اور صالح لوگوں کی مجالس میں جانا، مجالس ذکر میں جانا، برکت حاصل ہوتی ہے. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو صرف ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ کہ تم زمین پر گئے کیا دیکھا؟ پھر فرشتے کہیں گے ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے گھروں گھر میں یعنی اللہ تعالیٰ کے مساجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں. لمبی حدیث آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہم جلسا الشقا جلیس ہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں پا سکتے, نقصان کبھی نقصان نہیں پا سکتے, یہ ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے اور برکت ہمیشہ خیر اور بھلائی اور فائدہ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے برکت کا لفظ. یعنی ایک روایت میں آیا ہے کہ تین لوگ جا رہے تھے, مجلس ذکر ہو رہی تھی, ایک شخص آگے بیٹھ گیا, ایک جناب ایک بالکل پیچھے, تو جو آگے بیٹھا اس کا درجہ زیادہ ہے, اس کی زیادہ ثواب ہے, درمیان والا اس سے کم, اور جو آخر میں تھا تو اسی روایت میں فرشتے پھر کہتے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو ویسے آیا تھا, گزرتا گزرتا ویسے بیٹھ گیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی نقصان نہیں پا سکتا, یعنی وہ بھی اجر و ثواب میں شامل ہو گیا, اس یعنی اس مجلس سے ان کی برکت جو ہے اس شخص تک بھی پہنچ گئی, اس کو بھی اجر و ثواب مل گیا. نمبر تین, بعض جگہ بابرکت ہوتی ہیں, جیسے کہ مسجد حرام, مسجد حرام میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے ثواب میں, اور مسجد نبوی ایک ہزار نماز کے ثواب کے برابر ہے ایک نماز کا اجر, اور مسجد اقصی بھی مبارک ہے ایک نماز کا اجر و ثواب 500 نماز کے برابر ہے. جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام, کہ میری مسجد میں یعنی نبوی مسجد میں ایک نماز اس کے علاوہ دوسرے مسائل میں ایک ہزار نماز سے زیادہ بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے, مکہ کی جو حرم ہے اس کے علاوہ, یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر اس سے زیادہ ہے. اور دوسری روایت میں جیسے بیان کیا کہ ایک لاکھ کا ثواب مسجد حرام میں ہے, ایک ہزار کا مسجد نبوی میں, اور 500 کا مسجد اقصی میں. تو یہ برکت ہے جگہ کی, جگہ مبارک ہے. اور یاد رکھیں اب دلیل تو ہے کہ مسجد حرام جو ہے مبارک ہے, لیکن مسجد حرام کی برکت کیسے حاصل کریں؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ دلیل ہونی چاہیے نمبر ایک, نمبر دو طریقہ بھی شرعی ہونا چاہیے, یعنی کہ دلیل ہے تو طریقے اپنے اپنائیں, نہیں یہ جائز نہیں ہے. یعنی مسجد حرام کی برکت اس میں نماز پڑھنے سے ہے, اس میں طواف کرنے سے ہے, سعی کرنے سے ہے, قرآن مجید پڑھنے سے, قرآن کی تلاوت سے ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہے, جو وہاں پر مجالس علم ہے ان میں شرکت کرنے سے ہے. کیا دیواروں کو ہاتھ لگانے سے برکت حاصل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس لیے بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی جو مینار ہیں یا جو پلرز ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں, دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, منہ پہ ملتے ہیں, یا بعض لوگ بالکل زمین پہ فرش جو ہے میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ فرش کو اپنی زبان سے یعنی وہ بوسے بھی دے رہے تھے, وہ اس طریقے سے چاٹ بھی رہے تھے, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ برکت اللہ کا گھر ہے, کہ اس میں سارے ہر جگہ پہ برکت ہے. اور اس طریقے سے حجر اسود بھی دیکھیں آپ, مبارک ہے کہ نہیں؟ مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو چوس لیتا ہے, اصل میں سفید تھا میرے اندر گناہوں نے اسے کالا کر دیا. یہ جنت کا پتھر ہے, زمین کا پتھر نہیں ہے, اس دنیا کا پتھر نہیں ہے. تو بوسہ دینا برکت ہے کہ نہیں؟ حجر اسود مبارک ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. رکن ایمانی مبارک ہی ہاتھ لگانے سے, ہاتھ لگانے سے آپ کو اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ اجر کس چیز کا ملے گا؟ اتباع سنت کا. اچھا, جو باقی دو رکن ہاتھ لگانا جائز ہے, کعبے کے کسی اور جگہ پہ ہاتھ لگا کے جس میں ملنا جائز ہے؟ نہیں, وہ تو رکن ایمانی بھی آپ ہاتھ لگا کے جسم کے منہ پہ نہیں مل سکتے، صرف ہاتھ لگانا، اتباع سنت اس کا نام ہے، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. اور صحیح بخاری میں ایک قصہ ہے کہ سیدنا معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ گئے تو کعبہ کے چاروں ارکان جو سب کو ہاتھ لگا رہے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو رکن کو ہاتھ لگا، یعنی دو رکن کو ہاتھ لگاتے تھے، بوسہ دیتے تھے حجر اسود کو اور رکن مان کو ہاتھ لگاتے تھے، باقی دو ارکان کو اپنے ہاتھ کیوں لگائے؟ سیدنا معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز مہجور نہیں ہے، ہر جگہ باعث برکت اور ثواب ہے. دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا معاذ بن ابی سفیان عام صحابی نہیں ہیں، کتاب الوحی جانتے ہیں، جو قرآن جی لکھا کرتے تھے، وحی لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن ان سے بات یہ مخفی رہ گئی. سبحان اللہ، صحابہ کرم معصوم نہیں میرے بھائی، اور علم کا بھی درجہ اور تفاوت ہے. اب یہاں تک روایت ہے صحیح بخاری میں. اب فتح الباری میں مزید جو باقی روایتیں بیان کی ہے، آگے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تمہارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے. سیدنا معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدقت، اور رک گئے. یہ ہوتا ہے علم، جب دلیل آ گئی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلیل کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے. تو یہ جگہ کی برکت کی دلیل ہے، کعبے کی برکت کس میں ہے؟ طواف میں ہے، حجر اسود میں ہے. کعبے کی برکت دیوار کو ہاتھ لگانے سے یا بوسہ دینے سے نہیں، سوائے حجر اسود کے. نمبر چار، بعض اوقات ببرکت ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ رمضان کے آخری دس راتیں، وقت ہے کہ نہیں؟ وقت ہے، ببرکت ہے کہ نہیں؟ بابرکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری دس راتوں میں، اور تاک راتوں میں خاص طور پہ، اور ان دس راتوں کی برکت ان راتوں میں عبادت کرنے سے ہے، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، صلاۃ التہجد تراویح سے ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی شرع طریقہ اپنانا چاہیے، برکت کے وقت میں شرع طریقہ اپنانا چاہیے. یہ نہیں کہ مجلس ذکر ہے تو اللہ اللہ ساری رات بیٹھے ہیں، یا کوئی غیر شرعی بغیر کسی دل کے کوئی وظیفے پڑھ رہے ہیں تو وقت ضائع کیا. اگرچہ وہ لیلۃ القدر بھی ہے تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا، یاد رکھیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا. جو خلاف سنت عمل کرتے ہیں یا کسی بدعت پر عمل کرتے ہیں تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اسے مسلم کی روایت ہے، اور من اسے موصول ہے بمعنی الذي، عام ہے، کرنے والا چاہے سب سے بڑا امام کیوں نہ ہو، اور عبادت جو وہ ذکر کر رہا ہے سب سے اچھا کیوں نہ ہو. یاد رکھیں عمل وہ ہونا چاہیے جو سنت کے مطابق ہو، عمل کی اچھائی وہی ہوتی ہے. اب اچھا عمل کی پہچان کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمارا اچھا ہے کہ برا ہے؟ دلیل ہے، کتاب و سنت ہے. اللہ اللہ کہنا، اللہ کا لفظ بیچ میں ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا لفظ اچھا نہیں ہے کیا؟ ہے. لیکن اللہ کہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ یہ لفظ قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے. بات سمجھیں ذرا، کیونکہ مخالفین کہتے ہیں کہ اس میں تو اللہ کا لفظ ہے، کہ اللہ کا لفظ برا ہے، نعوذ باللہ. تم لوگ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ بدعت ہے. اللہ کو کہنے سے ہم جہنم میں جائیں گے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ بابرکت ہے. کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ اچھا نہیں ہے؟ وہ تو دراصل ہم سے خارج ہوئے کہتے اللہ کا لفظ اچھا نہیں ہے. لیکن اللہ ہو کہنا، ہم کہتے کہ یہ عبارت جو ہے اللہ ہو، اس طریقے سے اس جملے کو پڑھنا، اس کو ذکر بنا دینا، یہ بدعت ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے من احدث فی امر هذا من سوء فورد، اور دوسری روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، عمل موجود ہے اللہ کا ذکر موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ عمل نہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اور امت کو یہ حکم دیا کہ افضل ذکر اللہ اللہ؟ اللہ قسم یہ روایت موجود ہوتی تو ہمارے سارا کلی تھی، کبھی انکار نہ کرتے. ہماری جرت کیا کہ ہم انکار کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو؟ لیکن جب افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ افضل ذکر ہے، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی ذکر نہیں ہے. اور اللہ کہنا اگر کسی روایت میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اپنی زندگی گزاری ہے نبوت کی، 23 سال، ان کے بعد صحابہ کرام، ان کے جانشین، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، سلف صالحین سے کسی ایک سے ثابت کر دے کسی نے اللہ کا ذکر اللہ کے نام سے کیا ہو، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ اس پر اجماع ہے، اور قیاس و عبادت میں ہے ہی باطل، ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر وقت بابرکت ہے تو اس وقت کی برکت کا فائدہ اٹھانا ہے تو سنت کی اتباع کرنی چاہیے، کتاب اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے جو باقی اوقات ہیں بابرکت، اذان اقامت کے دوران نماز کا وقت سارا بابرکت ہے، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے. دنوں کے اعتبار سے عرفات کا دن، عاشورہ کا دن روزہ رکھتے ہیں، اور عید کا دن بابرکت ہے کہ نہیں؟ جمعہ کا دن، بارک اللہ فیک. تو یہ بابرکت کیوں ہے اوقات؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے، اس میں خیر ہے. اور ہر خیر، یعنی خیر کا مطلب ہی برکت ہے، بھلائی کا مطلب ہی برکت ہے. نمبر 5، بعض کھانے اور پینے کی چیزیں بھی بابرکت ہیں. شہد، بارک اللہ فیک، شہد بابرکت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن مجید میں؟ ہم شہد کی مکھی سے شہد نکالتے ہیں جس میں شفا ہے، شفا خیر ہے کہ نہیں؟ تو برکت ہے. زمزم کا پانی بابرکت ہے کہ نہیں؟ ما زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی اس لیے جس کے لیے پیا جائے. اس لیے جب زمزم کا پانی پئیں تو کوئی نیت کر کے پیا کریں، شفا کی نیت ہے، علم میں اضافے کی نیت ہے، قل رب زدنی علما، یا کوئی مشکل، آپ کسی مشکل میں مبتلا ہیں تو آسانی کی دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے، دو صحابہ کے لیے، جب ایک گھونٹ پئیں اور ایک دعا کریں، آپ کی مرضی ہے، پینے سے پہلے کر لیں. اس میں کوئی، اگر ایک ہو تو ٹھیک ہے، اگر دو کر لیں آپ، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے گلاس ہاتھ میں رکھا ہے اور بیٹھے خاموشی سے دیکھنا پریشان ہوئے کہ ایک ہاتھ میں گلاس اور پی نہیں رہا اور کوئی دعا مانگ رہا ہے. ایک دعا، دو دعائیں، جتنے بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں اس طریقے سے، یعنی آپ پی لیں. اور یہ ہاتھ میں اٹھانا اور بیٹھنا اس طریقے سے، گلاس کو اٹھا کر بیٹھنا، آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یہ بات درست ہے، سننے سے ثابت نہیں ہے. لیکن پینے سے پہلے آپ کوئی دعا مانگ لیں، مختصر سی دعا، کوئی بھی ایک دو. روایت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے، ہاں، اور کوئی بھول جائے تو بعد میں مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تو عظیم ہے. اور اس طریقے سے حبہ سودا، کلنجی جو ہے، بابرکت ہے کہ نہیں؟ کھانے سے برکت ہے یا ملنے سے برکت ہے؟ دونوں میں، دونوں میں شفا ہے نا. جسم پہ ملنے سے بھی بعض خارش جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی شفا ہے اس میں، حبہ سودا میں شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبہ سودا جو ہے داء لکل داء الا السم، موت کے علاوہ. تو خارش بیماری ہے کہ نہیں؟ جلد کی بیماری ہے کہ نہیں؟ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بابرکت ہے. تو کھانے سے بھی ہے، جسم پر ملنے سے بھی ہے. اور اگر زیت زیتون کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ مند ہے، زیت زیتون کے ساتھ، حبہ سودا کو اس کو رگڑ کے اور اس کو زیت زیتون کے ساتھ شامل کر کے جسم پہ اگر مل دیا جائے تو کافی اچھا ہے خارش کے لیے اور ان چیزوں کے لیے. جی، اجوا کھجور، بارک اللہ فیک، اجوا کھجور بابرکت ہے کہ نہیں؟ بابرکت ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجوا کھجور جادو کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی جادو کے علاج کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں، بنیاد نہ بھولنا، دلیل ہونی چاہیے، طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. اگر اسی بنیاد پر ہم بات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بات بالکل آسان ہو جائے گی. تو بنیادی یہی دو ہیں، دلیل بھی ہونی چاہیے، طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. یہ تھا شرعی برکت یا شرعی تبرک. دوسری قسم ہے شرکی تبرک، شرک برکت میں بھی شرک شامل ہو گیا. جی ہاں، اس کی مثال قبر کی مٹی کو بابرکت سمجھ کر اس سے شفا حاصل کرنا. قبر کی مٹی، کسی ولی کی قبر ہے، اسے مٹی اٹھا کر جسم پہ ملنا، اس عقیدے سے کہ اس میں شفا ہے، یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ پانی کا چشمہ ہے یا کوئی غار ہے یا کوئی جگہ ہے، کوئی درخت ہے، اس کو بابرکت سمجھنا، یاد رکھیں شرک کیوں ہے، کوئی جانتا ہے؟ نہیں، دلیل نہیں تو بدعت بھی ہو سکتی ہے، دلیل نہیں تو بدعت ہے. لیکن ہم شرک کیوں کہا ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں. ڈاکٹر بھی شفا نہیں دے سکتے، یاد رکھیں، سبب ضرور ہے لیکن دے نہیں سکتے. اگر یہ عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی سے شفا حاصل ہوتی کیونکہ یہ بابرکت ہے، ولی کی قبر کی مٹی ہے، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. کیونکہ اصل میں جو شفا کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ شرکی تبرک ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور حدیث بیان کرے گی اس کے متعلق، جب آئیں گے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. تیسری قسم ہے بدعی تبرک. اور اس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مبارک سمجھنا ذاتی طور پر، یعنی جسم، ان کو جسم، کوئی عالم ہے تو اس کو ہاتھ لگا کر منہ پہ پھیرنا یا جسم پہ پھیرنا، یا عالم کے بعض حاجی جو جاتے ہیں، مجھے یاد بچپن میں، آج سے تقریباً 30 سال پہلے، ہاں پاکستان گئے تھے، تو گاؤں والے جو ہے اور رشتے دار جو سب ایسے ہاتھ لگا کر منہ پہ، اپنے منہ پہ مار رہے ہیں، سینے پہ لگا رہے ہیں ایسے. تو بڑا تعجب ہوا، کیا یعنی پیار انسان کرتا ہے بچے سے، کسی تو گلے لگاتا ہے، بوسا دیتا ہے، لیکن یہ ہاتھ لگا کر سینے پہ ملنے کا کیا مطلب ہے؟ الا یہ کہ یہ جو جسم ہے یہ مبارک ہے. تو اور لوگوں کی عادت بن چکی ہے، اور جانے والے بھی بیچارے شاید منع نہیں کرتے سے، وہ یہی سمجھتے ہیں واقعی ہم مبارک ہیں. منع نہیں کرتے نا، منع کیوں نہیں کرتے؟ بے اللہ کے گھر سے آئے ہیں کہ ہو سکتے ہیں واقعی برکت آ گئی ہو، کہ اللہ کے گھر سے برکت لے کے جا رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو جائے بیچاروں کو، چلو کچھ ہمارا ثواب بھی ان بیچاروں کو مل جائے. تو یہ جہالت ہے میرے بھائی، جہالت ہے یہ، یعنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس چیز کو بغیر دلیل کے مبارک سمجھا جائے وہ بدعت ہے، اور جس چیز کو مبارک سمجھا جائے اس کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو جائے اور اسی کو مشکل کشا سمجھا جائے، یہ شرک اکبر ہے. بعض جگہوں کو مبارک سمجھنا، غار حرا مبارک ہے، کیوں؟ نہیں ہے بھائی، نہیں مبارک. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تو جاتے تھے، نبوت کے بعد گئے کبھی نہیں گئے، تو مبارک نہیں ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں وہاں پہ جا کے. جی نہیں، وحی تو نازل ہوئی ہے، وحی تو نازل ہوئی تھی، لیکن کیا وہ آج مبارک ہے؟ یعنی وہاں سے جانے سے ہمیں کوئی ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے؟ اگر ہم زیارت کریں اس جگہ کی، اجر و ثواب ملتا ہے؟ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوت سے پہلے تھا کہ وہاں پر جاتے تھے، یہ تحنت فی غار حرا صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، یعنی عبادت کرتے غار حرا میں. جب نبوت ملی، وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ لوگوں تک وحی کو پہنچے تب اس کے بعد نہیں گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ غار حرا جانے سے آپ کو اتنا ثواب ہے, یہ اتنا اجر و ثواب ہے. ہے کوئی دلیل ایسی؟ نہیں ہے. اس کی دوسری مثال, سات مسجدیں یاد ہیں آپ کو؟ سات مسجدیں مدینہ میں. ہاں, اب جانتے مسجدوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مساجد نہیں تھی, اور آپ یاد ہوگا, مجھے یاد ہے کہ قریب قریب تھی, اور لوگ وہاں پہ جا کے نوافل پڑھنے ہیں, دو نفل ایک مسجد, 14 رکعت. بچپن میں مجھے لے کے جاتے تھے والدین, وہاں پہ جاتے پھر تکلیف شروع ہو جاتی کہ ایک تو کوئی اوپر ہے, کوئی نیچے ہے, کوئی کہاں پہ, چلنا پہ پڑتا تھا, گرمی بھی ہوتی تھی, اور 2 رکعت بھی ضرور پڑھنی ہے. یعنی جہالت کا وقت تھا. جیسے میں نے بتایا, ہم بریلوی تھے پہلے, تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جانا وہاں پر, اور یہ باہر سے ثواب ہے, اور یہاں پر جانا ضروری ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو 7 مسجدیں ہیں اصل مساجد نہیں تھی, یہ غزوہ خندق میں یہاں پر بعض صحابہ کے کیمپ لگے ہوئے تھے, کیمپ, تو وہاں پر وہ آرام فرماتے یا ان کے ساتھ جو ساتھی تھے, کیونکہ وہ خندق کودنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے ذمہ خاص خاص کام لگائے, تو اپنے کیمپ بنائے, اپنے ساتھیوں کو وہاں پہ رہتے تھے, جب تھک جاتے تھے پھر وہ کام کرتے تھے. تو نشانی کے طور پر اس جگہ متعین کر دی, نشانی کے لیے بس. وہ صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی آپ کو یاد ہے کوئی مسجد ہوتی تھی 7 مسجدیں؟ کبھی نہیں. آہستہ آہستہ جب بدعت پھیلی اور صوفی آئے تو انہوں نے مسجدیں وہاں پہ بنا دی کہ یہ جگہ جو ہے یہ مبارک جگہ ہے. اب اللہ گھر تو مبارک ہے کہ نہیں؟ اللہ گھر مبارک ہے, کوئی شک نہیں, لیکن وہاں پر اس نیت سے مسجد بنانا کہ یہ جگہ ہی مبارک ہے, یہ درست نہیں ہے. اس لیے آج وہ موجود نہیں, اٹھا دیے سب کو. کیوں؟ ایک تو جگہ اصل میں مبارک نہیں تھی, دوسرا یہ کہ 7 مسجد ایک جگہ پر فائدہ کیا ہے, اور چھوٹی چھوٹی جہاں پہ نماز باجماعت مشکل سے ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ ایک فتنہ کا اندیشہ ہو گیا کہ لوگ وہاں بدعتیں کرنا شروع کر دی, یعنی وہاں پر تعویذ لٹکے ہوئے, وہ باندھنا اس طریقے سے لٹکانا, اور یہ بہت کچھ شروع ہو گیا تھا وہاں پہ. تو نے کہا بھائی ان کو نکالو یہاں سے, اور ان کو توڑ دیا. اور جو چیز باعث برکت نہ ہو, صرف نشانی ہو, اس کو توڑنا جائز ہے. نشانی کو جی ہاں, وہ درخت جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر, وہ درخت کہاں ہے پتا ہے؟ وہ کدھر ختم ہوا؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا. کیوں؟ جب جاہل لوگ وہاں پر جانا شروع کر دیا اور اس کو مبارک سمجھنا شروع کر دیا تو نکال دیا, کیونکہ آج مبارک درخت کو سمجھا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ اس درخت کو پوجا جائے گا. کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پہلے مشرک تھے, یعنی خود اس چیز سے گزر چکے ہیں کہ جب دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو پھر اس سے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جہالت بھی, یعنی لوگ نو مسلم ہو رہے تھے, اعراب جو بدو جو ہیں, ابھی جہالت موجود تھی ان کے اندر. تو آہستہ آہستہ تاکہ ان کا دل ان کے ساتھ نہ جڑے اور پتہ لگے کہ یہ برکت, اس میں برکت نہیں ہے, تو اس کو کاٹ دیا, نکال دیا. اور صحابہ کرام نے کوئی نکیر کی ہے کسی صحابی نے آ کے؟ یعنی عمل صحیح تھا غلط تھا؟ ہاں, اس میں صحابہ کے اجماع ہے, اس میں صحابہ کے اجماع ہو گیا ہے. اس لیے جو بھی چیز اگرچہ وہ یعنی نشانی کے طور پر بھی ہو اور فطرت کا باعث بن سکتا ہو تو اسے توڑ دینا بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے, یاد رکھیں, صرف بہتر نہیں. کیونکہ اگر کسی چیز شرک کی بدعات پیدا ہو رہی ہوں جو اکبر و کبائر سے بھی زیادہ بڑی ہیں تو ان کو روکنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے.
جو ہاتھ ملا کر
یہ اگر اس کی جس نے ہاتھ ملا کر سینے پہ ہاتھ لگایا, اگر اس کی یہ نیت ہے کہ یہ برکت مجھے مل رہی ہے تو یہ بدعت ہے. اور اگر ویسے احتراماً اس کا ہاتھ لگا رہے, عادت کو احترام کے طور تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ جس نے آپ سے ہاتھ ملا پھر ایسے ہاتھ رکھا, یہ بدعت ہی ہے. سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر عام طور پہ جیسے دیکھا کہ بعض صوفی جو ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں, دونوں ہاتھ ملا کے پھر سینے پہ پھیر دیتے ہیں اسے, تو وہ متبرک سمجھتے ہیں, یعنی تبرک کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے اندر موجود ہے, جو ان کے درست نہیں ہے. بغیر دلیل کے کوئی شخص جسم کے طور پر ذاتی طور پر مبارک نہیں ہے, کیوں سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. صحابہ کرام دیکھیں, سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولی نہیں ہے, بلکہ اولیاؤں کے سرداروں کے سردار ہیں، صحابہ کرام کے سردار ہیں. تو ان کے جسم سے کبھی کسی برکت حاصل کرنے کی کوشش کی زندگی میں یا وفات کے بعد؟ قبر کی طرف کوئی صحابی وہاں پہ گئے اور ان کی قبر سے کوئی مٹی اٹھائے شفا حاصل کرنے کے لیے؟ ہرگز نہیں. یا قبر پر جا کے کسی نے دعا مانگی ان سے؟ ہرگز نہیں. تو جب وفات پا گئے تو ان کا عمل منقطع ہو گیا ان کے ساتھ. جب صحابہ کرام نے برکت کسی ذات میں نہیں سمجھی سوائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے بعد کسی بھی ذات میں برکت نہیں ہے. برکت کا حکم کیا ہے یا تبرک کا حکم کیا ہے؟ تین احکام ہیں. نمبر ایک، جائز ہے جو شرعی برکت ہے جس کی میں نے تفصیل بیان کی. نمبر دو، شرک اکبر ہے. کب؟ جب کسی چیز کو ذاتی طور پر مبارک سمجھا جائے اور اسی میں ہی نفع نقصان کا عقیدہ رکھا جائے. نمبر تین، شرک اصغر، جب کسی چیز کو مبارک سمجھا جائے اور شفا کا سبب سمجھا جائے جو کہ سبب ہے نہیں، نہ شرع میں اور نہ قدر میں حقیقتا، اور نہ تجربے کی بنیاد پر. غالباً تجربے جب بات کرتے ہیں، غالباً جب بات کرتے ہیں تجربے کی، تو کہتے ہیں بھی ہمیں تجربہ کیا ہے کہ مٹی ملنے سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. خاص طور پر بعض رافضی جو ہیں کربلا کی مٹی اٹھائے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں نا عاشورہ کے دن، پھر ہم یہ مٹی پکڑ کے اب جسم پہ ملتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہتے پینیڈول کی گولی کھانے سے آپ کو شفا ہو جاتی ہے، درد چلا جاتا ہے، تو مٹی ملنے سے کیوں نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پینیڈول کی گولی کھانے سے درد چلا جاتا ہے، یہ تجربے کی بنیاد پر غالباً، غالب کا مطلب ہے 50% نہیں، یعنی 90% آپ لے لیں آپ، ٹھیک ہے نا. لیکن قبرا کی مٹی ملنے سے کتنے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں؟ غالباً ٹھیک ہوتے ہیں. ایک دو ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہو جائیں دو چار لوگ یا 20 لوگ یا 100 لوگ، لیکن 90% سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ آپ اور ہم ملنا شروع کر دیں کہ ہمیں شفا بھی ہو جائے گی؟ نہیں. سیدھی سی بات ہے، یعنی دونوں میں یہ فرق ہے کہ جو غالباً تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ غالباً اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کوئی شخص پانی پی لے، یعنی یہ کہ کون سی کمپنی، صفا کمپنی ہے، سر میں درد پانی پی لیا اور تندرستی محسوس ہوئی، تو کیا یہ پانی مبارک ہو گیا؟ یہ اس میں یہ شفا کا سبب بن گیا؟ نہیں. غالباً کہ یہ ہے کہ وہ چیز واقعی مؤثر ہو کسی تجربے کی بنیاد پر، کہ آپ میڈیکلی ہو یا کسی بھی ذریعے سے، یعنی کوئی تجربے کی بنیاد ہو. تو شرک اصغر تب ہوتا ہے اگر کسی چیز کو مبارک سمجھا جائے بغیر دلیل کے اور اس کو سبب سمجھا جائے شفا کا یا تکلیف دور کرنے کا یا اس سے فائدہ حاصل کرنے کا، اور حقیقت میں وہ سبب ہے ہی نہیں. چوتھے نمبر پہ بدعت، بدعی تبرک جو حرام ہے. بدعی تبرک یہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور شرک نہیں بھی ہو سکتا، شرک اثر بھی ہو سکتا ہے. جو بدعت ہے اگر اس کو سبب سمجھا جائے تو وہ شرک اصغر ہے، جو ہے سبب نہیں ہے، اور اگر سبب نہیں سمجھا جائے تو پھر بھی دلیل نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، جسے مثالیں میں نے بیان کی. تو چار احکام ہیں تبرک کے. اسی برکت کے تعلق سے اور اس موضوع کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا. میں پر دو مثالیں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، مولوی محمد زکریا صاحب، جانتے کون ہیں؟ فضائل اعمال کے مصنف، جزاک اللہ خیر. جی، ان کی ایک تصنیف ہے اکابر کا سلوک و احسان، صفحہ نمبر 91 میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں مولانا محمود الحسن، جانتے کون ہے محمود الحسن سے؟ شیخ الہند ان کو لقب دیا گیا، شیخ الہند. فرماتے مولانا محمود الحسن شیخ الہند مولانا رشید احمد گنگوہی سے اتنا محبت کرتے تھے کہ انہوں نے ان کا بلغم پیا تھا. بلغم پی لیا. بلغم کیوں پیا تھا؟ تبرک کے طور پر، کیونکہ وہ ان کے استاد تھے، بلکہ پیر تھے، ان کے مرید تھے اور شاگرد خاص بھی تھے، تو ان کا بلغم پی لیا. اچھا، کیا یہ جائز ہے؟ شرعی ہے؟ کون سے قضیہ؟ حکم کیا ہے اس کا؟ بنیادی ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی بدعت ہے، بارک اللہ فیک، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. ذاتی طور پر صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبارک ہیں، ان کے علاوہ ہم نے قاعدہ بیان کیا، ان کے علاوہ کوئی بھی ذات بابرکت نہیں ہے. دوسرا قصہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی تصنیف ارواح ثلاثہ. ارواح ثلاثہ میں یعنی حکایات اولیاء، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے خلاف میں لکھا ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء. اس میں حکایت نمبر 366 صفحہ نمبر 302 ایک قصہ بیان کرتے ہیں، میں قصہ پورا پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کو. حکایت نمبر 366، فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالوں ڈلواؤں تب ہی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا، آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یعنی یہ بیٹے جو ہیں لکھتے ہیں، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، وہ بریکٹ میں، یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے، آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو. لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. یہ قصہ ہے. اب اس قصے میں زیادہ بات نہیں کرتا، دو چیزیں یہاں پر جو اہم ہیں، ایک کرامت اور ایک برکت. ہمارا تعلق موضوع جو برکت کے تعلق سے ہے، برکت پہ بات کرتے ہیں، اور کرامت کے متعلق بھی میں چند اصول بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی کافی غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، تو بیچ میں آ گیا تو اس کو میں جو کرامت کے جو اہم ضوابط اور اصول میں وہ بیان کرتا ہوں. تو اس قصے میں آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے کہ قبر کی مٹی سے شفا ہونا، پھر جب چاہا قبر والے نے شفا ہو رہی تھی، جب نہ چاہا شفا نہیں ہوئی. اچھا، کرامت. اچھا، اس کے علاوہ اب یہ حضرت جو تھے ان کے اپنے بیٹے، کیا اپنے والد کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے وفات کے بعد؟ پہلے تو نہیں جانتے تھے کہ کیا تعلق تھا، جو لکھے ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ وفات کے بعد کیا ایسا تعلق ہوتا ہے والدین کے ساتھ کہ ایسے پڑے رہی ہو. اچھا، ایسے پڑے رہی ہو تو الگ بات ہے. اب یہ بات اس بات کا ذکر کرنا کہ جوتے پہن کر لوگ اوپر سے چلیں گے یا قبرستان میں یا قبروں کے اوپر جوتا پہن کے لوگ جاتے ہیں کیا؟ نہیں جاتے نا. تو یہاں پر دیکھیں یہ قصہ حقیقتاً جو ہے یہ جھوٹ ہے, قصہ نہیں ہے, صحیح بات ہے, لیکن انہوں نے لکھ دیا ہے, اپنا کہیں سے قصہ بنا کر لکھ دیا ہے. اگر یعنی اس کو خود بھی سوچیں ہیں لوگ تو یہ قصہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں خود یعنی وہ خود بھی اس چیز کا انکار کریں گے شاید کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ بات ہوتی ہے اولیاء کی, جب اولیاء کی بات ہوتی ہے تو بعض لوگ آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے, ہم اور کچھ نہیں جانتے. اس میں جو برکت کی متعلق جو بات ہے, مٹی سے برکت, قبر کی مٹی سے برکت حاصل کرنا دلیل نہیں ہے, بدعت ہے. پھر بدعت سے سبب سمجھا, جو سبب نہیں ہے شرک. کون سا؟ اصغر ہوا, پہلے اصغر ہوا, سبب سمجھا, سبب نہیں تھا. پھر شرک اکبر کیسے ہوا؟ کہ اسی لوگ آتے اور اسی مٹی سے شفا حاصل کرتے, اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے, دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے, ڈائریکٹ براہ راست اسی مٹی میں ہی نفع نقصان کا عقیدہ رکھتے. تو دیکھیں کس طریقے سے تدرج ہوا آہستہ آہستہ. جی ہاں, وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کرامت جب چاہی آ گئی, جب چاہی ختم ہو گئی اپنی مرضی میں. وہ تو پھر بہت سارے مسائل ہیں, وہ تو بہت سارے مسائل ہیں. نہیں, آپ قبر کے اوپر نہیں جا سکتے چل کے, ویسے تو آپ جائیں, کیا مشکل, جو راستے بنے اس پہ آپ چلیں, جوتے سے چلیں. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو قبر پہ اوپر چلنا ہے, پھر جوتے کے ساتھ ہی چلنا ہے. وہ تو آپ ویسے نہیں چل, بغیر جوتے کے نہیں آپ چل سکتے قبر کے اوپر. میں نے کہہ رہا ہوں مقصد یہ تھا. اب بات کچھ کرتے ہیں کرامت کے متعلق. اب کرامت اور کرامت متعلق بعض اہم ضابطے اور قاعدے. میں کرامت کے متعلق چند باتیں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ اہل سنت اور جماعت کے نزدیک عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل کرامات الاولیاء کا بھی ہے. اب کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اہل سنت اور جماعت کے عقائد کی, جہاں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, اور جہاں پر صحابہ کرام کو متعلق عقیدہ بیان کرتے ہیں, اہل بیت متعلق عقیدہ بیان کرتے ہیں, حکمران کی فرما برداری پر بات کرتے ہیں, کیا عقیدہ ان کا, وہاں پر کرامات اولیاء کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور دلیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں عقیدہ طحاویہ, شرح عقیدہ طحاویہ اور عقیدہ طحاویہ. عقیدہ طحاویہ ہے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی اور کتابیں ہیں عقیدہ کے متعلق کرامات اولیاء پر, انہوں نے عقیدہ کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا عقیدے میں, اور کرامت کی حقیقت سے ہٹ کر ایک نئے عقائد گھڑ لیے اور نئے طریقے بنا لیے اور راہ راہ سے ہٹ گئے, ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا. تو یہ دیکھتے کرامت کے متعلق اہم باتیں. نمبر ایک, کرامت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ تعریف, معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ عاجز کر دینے سے لفظ لے گا, عاجز کر دینا, وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دے, حیران کر دے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو عادت کے خلاف ہو. یعنی یہ گلاس ہے, اگر میں اس کو چھوڑ زمین پہ گرے گا, یہ عادت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ زمین کی گریوٹی نیچے کی طرف کھینچتی ہے. اگر ایسے اڑنا شروع یہاں پہ رک جائے, اڑتا رہے, تو یہ خلاف عادت ہے. عقل عاجز ہوگی کہ نہیں؟ عقل عاجز ہوگی. یہ لغت کے اعتبار سے, شرع کے اعتبار سے معجزہ ہر وہ خرق عادت چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ظاہر کرتے تھے، اسے کہتے ہیں معجزہ. وہ لفظ معجزہ جو ہے قرآن سنت میں نہیں ہے، اس لیے اس سے بہتر لفظ جو استعمال کرنا وہ ہے آیت. آیت کا لفظ قرآن سنت میں ہے، معجزہ کا لفظ نہیں ہے. لیکن عربی لغت کے اعتبار سے معجزہ کہا گیا اور اکثر لوگ معجزہ ہی کہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے دروس میں معجزہ بیان کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ہم آیت آیت کہتے رہیں گے تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ آیت کون ہی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، کون سی آیت ہے. تو معجزے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بات معجزے کی تھی، آیت کہاں سے آ گئی بیچ میں. تو معجزے کے اصل جو لفظ استعمال ہوئے قرآن سنت وہ ہے آیت، اور آیت کا لفظ ہی استعمال کرنا ہے. لیکن کیونکہ محاورت ہم بات کریں، معجزہ بھی کبھی بیچ میں آ جائے گا تو آپ پریشان نہ ہونا. یہ تھا معجزہ آیت. کرامت کیا ہے؟ کوئی بھی خرق عادت چیز اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی دوست، کسی بھی ولی کے ہاتھوں ظاہر کر دیتا. ٹھیک ہے، معجزہ اور کرامت دونوں میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں خرق عادت چیز ہیں جو عقل کو حیران کر دیں. فرق کیا ہے؟ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور کرامت کسی بھی اللہ تعالیٰ کے دوست کی ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے. بعض خرق عادات چیزیں نہ معجزہ ہوتی ہیں اور نہ کرامت ہوتی ہیں. شعبازہ بازی، جادو. اگر کوئی شخص یہاں پہ اس گلاس پکڑ کے یہاں پر ہوا میں ایسے اڑتا ہوا چھوڑ دے، کیا وہ ولی ہے؟ نبی تو نہیں، دروازہ بند ہو گئے نبوت کے بعد، ختم ہو گئی. تو اب اس نے ایسا کیا کہ یہ گلاس رکھے، اس نے اشارہ کی انگلی سے، یہ گلاس اڑتا ہوا سامنے آ گیا، کیا کہیں گے آپ؟ ولی ہے اللہ کا ہے وہ کرسچن. آپ نے سنا ہے ایک دو کرسچن نکلے ہوئے کاپر فیلڈ، پتہ نہیں کون کون سے، ایک دو سنا ہے آپ نے نا؟ ہاں، وہ عجیب و غریب وہ جادو کرتے ہیں. وہ بندہ وہ جادو کرے گا یعنی کہ وہ اگر ہر خرق عادت چیز کرامت ہے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو گیا؟ نہیں. شعبدہ بازی بھی، مشعوذین بھی موجود ہیں جو جنوں کے ذریعے کام کرتے ہیں اور عقل حیران ہو جاتی ہے. اہم ضابطے، نمبر ایک، ہر خرق عادت چیز کرامت نہیں ہوتی. یہ پہلا قاعدہ ہے، پہلا ضابطہ ہے. کیونکہ نمبر ایک، استدراج بھی ہو سکتا ہے، ڈھیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی مثال ابلیس. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، کیا آج زندہ ہیں؟ زندہ ہیں آج، وفات پا چکے. اور ابلیس زندہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کرامت ہے ابلیس کی؟ کرامت نہیں ہے، یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسے گناہوں میں، اس کے گناہ بڑھتے جائیں گے، اس کی سزا بڑھتی جائے گی. نمبر دو، شعبدہ بازی بھی خرق عادت چیز ہے. یعنی قاعدہ کیا تھا پہلا ضابطہ؟ ہر خرق عادت چیز کرامت نہیں ہوتی. میں اس کی مثالیں بیان کر رہا ہوں کہ استدراج، ڈھیل دینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ کرامت نہیں ہوتی. کوئی نہیں کہہ سکتا آج کہ ابلیس کی کوئی کرامت ہے کہ وہ آج تک زندہ ہے، ہرگز نہیں. یا شعبدہ بازی، جیسے جادوگر کرتے، میں نے مثال بیان کی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان. بعض اوقات اللہ تعالیٰ امتحان کی وجہ سے بھی کوئی خرق عادت چیز کسی کے ہاتھوں ظاہر کر دیتا ہے. اس کی مثال کوئی جانتا ہے؟ دجال. دجال سے بخاری مسلم کی روایات ہیں، صحیح روایات ہیں. وہ آئے گا، دو نہریں ہوں گی اس کے ساتھ، زمین پہ اشارہ کرے گا، اپنا سونا اگل دے گی زمین. سبحان اللہ، کیا یہ کرامت ہے اس کے لیے؟ جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کبھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی، ہر خرق عادت چیز کرامت نہیں ہوتی، یہ اس کو جان لے اچھی طرح. نمبر دو، کرامت صرف اللہ تعالیٰ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ سے واقع ہوتی ہے. کرامت لفظ جو کرامت ہوتا ہے، تکریم سے ہے، تعظیم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ تعظیم اور تکریم اپنے دوستوں کی کرتا، دشمنوں کی نہیں کرتا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سورة يونس آیت نمبر 61 اور 62. اچھا اس میں کرامت کا لفظ کہاں ہے کوئی جانتا ہے؟ بے شک اللہ تعالی کے اولیاء کا نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, اللہ تعالی سے ڈرتے رہے. انہی کے لیے بشارت ہے دنیا میں اور آخرت میں آخر تک. کرامت کا لفظ کہاں ہے آپ؟ بشارت ہے, بارک اللہ فیک. بشارت خوشخبری ہے, اور خوشخبری کرامت بھی خوشی کی ہے بات کی نہیں, کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر دنیا فی الآخرہ. تو دنیا میں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کرامت دے دیتا ہے, بعض کو. تو اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ ہر مؤمن متقی. اس کی دلیل یہی آیت, الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کا ولی وہ ہے جو مومن متقی ہے. جو مومن متقی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نمبر تین, ولایت کی شرط کرامت نہیں. پہلے نہیں ہے, تھوڑا سا غور سے سنے تو آسان ہو جائے گی بات. ولایت کی شرط کرامت نہیں, یعنی ہر ولی کی کرامت نہیں ہوا کرتی. اگر ولایت کی شرط کرامت ہوتی تو ہر ولی کی کوئی نہ کوئی کرامت ہونی چاہیے تھی. شرط ہے نا, کرامت تو ولی نہیں. اس کی دلیل صحابہ کرام اللہ کے اولیاء تھے کہ نہیں؟ سردار تھے اولیاؤں کے, کہ سب کی کرامات تھی. ولایت میں کسی کو شک ہے؟ نہیں, کسی کو شک نہیں. لیکن کرامت سب کی ہوئی نہیں, یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے ولایت کی شرط کرامت نہیں. نمبر چار, کرامت کا تعلق زندہ لوگوں سے ہوتا ہے, مرنے کے بعد کرامت نہیں. اس کی دلیل چاہیے نا, دلیل اور تعلیل دونوں بیان کرتے ہیں. دلیل یہ ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. ابن آدم جب مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, خلاص کسی عمل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا, نہیں رہتا. یعنی دنیا سے اس کے عمل کا کوئی تعلق نہیں رہتا. اعمال اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ اعمال تو صالح ہیں اس کے ساتھ میں. انقطاع عمل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ ہے, دنیا پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کرامت کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کا اثر ہوتا ہے. لہ البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. آخرت میں بشارت جنت کی ہے, دنیا بشارت کرامت کی بھی ہے. کوئی اور بھی بشارتیں ہیں, عزت کی, کرامت کی, نصرت کی, بہت ساری. تو عمل منقطع ہو جاتے مرنے کے بعد, مرنے کے بعد کرامت نہیں. ٹھیک. نمبر دو, دوسری دلیل, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی معجزات ان کی وفات کے بعد رہی؟ نہیں رہی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عصا لاٹھی ان کی وفات کے بعد کسی نبی نے استعمال کر کے کوئی فائدہ حاصل کیا؟ تو کرامت نبی کی تھی, اس لکڑی کی نہیں تھی. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لگاتے ہیں لکڑی کو, اللہ کا حکم آسمان سے آتا ہے, لکڑی سانپ بن جاتی ہے. یا وہ لکڑی پتھر سے پانی کے چشمے نکالتی ہے, یا وہی لکڑی پانی کو پہاڑ بنا دیتی ہے, خشک راستہ بنا دیتی ہے. بات سمجھے ذرا. تو اصل جو ہے وہ لکڑی نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگنا اور اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان سے آنا, یہ تھا معجزہ. آیت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفات کے بعد ختم ہو گئی. اچھا, یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے, اس بات مجھے یاد آ گئی. بات آج سے 50 سال پہلے سے لے کے آج تک وہ مسجد اقصی قدس میں مسجد اقصی کے نیچے کھدائیاں کر رہے ہیں. جانتے ہیں آپ لوگ؟ سنا نہیں, حقیقت ہے. وہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ تابوت نکالنے کے لیے. کون سا تابوت؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تابوت اتارے گا. تابوت میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہے اور تورات کے کچھ نسخے ہیں, تورات کے نسخے کچھ پیپرز ہیں. اچھا وہ کیوں اتنا محنت کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں ایسا موسیٰ مل گئی ہم دنیا فتح کر لیں گے. تو برکت کس نے سمجھی؟ ایسا میں لاٹھی میں سمجھی, اور حقیقتاً کوئی برکت نہیں اس میں. جب نبی کی وفات ہوئی تو معجزہ بھی ختم, تو کرامت کیسے رہ سکتی ہے وفات کے بعد؟ رہ سکتی ہے. جب نبی کی آیت ختم ہو جاتی ان کی وفات سے تو ولی کی کرامت ان کی وفات کے بعد ہو نہیں سکتی. تیسرے نمبر پہ سلف صالحین سے ثابت نہیں کہ وفات کے بعد بھی جن کی کرامت کوئی ہوئی ثابت سلف صالحین میں سے کہ وفات کے بعد بھی ان کی وہ کرامت جاری رہی. کسی سے ثابت نہیں. ثابت ہے کسی سے؟ ہاں نہیں, وہ میں آ رہا ہوں ادھر. اب سلف صالحین کی بات ہو رہی ہے. کون ہے سلف؟ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. ان پر اللہ راضی ہے, اور جس پر اللہ راضی وہی اللہ کا دوست ہے, یاد رکھیں. اور جو اللہ کا دوست ہے اللہ تعالیٰ اسے کرامت عطا فرماتا ہے اگر چاہے تو. جی ہاں, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے نہیں, وہ تو ختم ہو گیا نا. اب پانی تو چل رہا, پانی تو اللہ تعالیٰ نکال رہے زمین سے, وہ چل گیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آج تک پانی موجود ہے. یعنی وہ ان کی وفات ہو گئی, وہ وفات کے بعد بھی ان کا معجزہ آج تک موجود ہے, یہ مطلب نہیں. ہاں ایک معجزہ موجود ہے, کوئی جانتا ہے؟ ایک معجزہ, ایک آیت موجود ہے نبی کی وفات کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. اب میں بتا دوں گا تو پھر جواب ہی دے دوں گا پھر میں. کوئی جانتا ہے؟ معجزہ ہے اور تا قیامت رہے گا. قرآن مجید میرے بھائی, القرآن آیت معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ واحد معجزہ ہے جو نبی کے بعد موجود ہے, اور اس کی حکمت ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا, تو یہ معجزہ تا قیامت رہے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی معجزہ نبی کے بعد نہیں رہا, کوئی بھی نہیں رہا. چوتھے نمبر پر فتنے کا سدے باب. جب ولی کی کرامت مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے تو فتنے کا دروازہ کھلتا ہے, اور قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کہاں بدعت اور کہاں شرک. وہ شرک ایسا گناہ ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. پانچواں قاعدہ یا پانچواں ضابطہ, کرامت ولی اللہ کی ملکیت نہیں ہے. کرامت کا مالک ولی نہیں ہے. کرامت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دلیل کیا ہے؟ بات دلیل کی ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید سورۃ غافر آیت نمبر 78 میں, 78, وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. کوئی بھی رسول کوئی بھی آیت اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر نہیں لے کے آ سکتا. کوئی بھی معجزہ, کوئی بھی رسول اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر نہیں لے کے آ سکتا. اگر اللہ کا پیارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ملکیت میں معجزہ نہیں, تو ولی کی ملکیت میں کرامت کب سے آنا شروع ہوئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نبی کی ملکیت معجزہ نہیں, تو ولی کی ملکیت بھی کرامت نہیں ہو سکتی کبھی. اور دوسری دلیل, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کی طرف واپس آتے ہیں. جب سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, فرعون کا لشکر ہے, بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ان لمدرکون, بس اب مارے گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایسا موجود ہے. کیا کیا فرمایا کہ میرے پاس لاٹھی کرامت معجزہ ہے نا میرے پاس, میں ابھی دیکھ تمہیں ایک کرشمہ دکھاتا ہوں. اگر خود مالک ہوتے تو کیا فرماتے, پریشان نہ ہو, یہ لاٹھی میرے ساتھ ہے, یہ لاٹھی میرے ساتھ ہے, ابھی راستہ دکھاتی ہے مجھے. لیکن کیا فرمایا, کلا ان معی ربی سیہدینی, یعنی کرامت کا مالک, یہ معجزہ کا مالک میں نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ابھی راہ راست دکھائے گا, آسان راستہ دکھائے گا. بنی اسرائیل پریشان, سامنے بھی موت ہے, آگے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے, ابھی بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز پر اٹکے ہوئے ہیں کہ اب میرا رب میرے ساتھ مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا حکم دیا, اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا پانی میں تو مارو. دو ٹکڑے میں یہ سمندر ہو گیا, دو ٹکڑے. تو نبی بھی معجزہ کا مالک نہیں میرے بھائیوں, تو ولی بھی معجزہ کرامت کا مالک نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جب چاہا قبر سے, قبر کی مٹی میں شفا دے دی, تو جب چاہا اسے اٹھا دی. یاد رکھیں, نمبر 6, کرامت شرعی قواعد اور احکام کے خلاف نہیں ہو سکتی. جو کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ ہے, وہ شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی. کیونکہ شریعت کس کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. شریعت کی بنیادیں, شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کرامت کس کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی. دونوں تواد ہو سکتا ہے, ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کبھی. اگر ٹکراؤ ہے تو دونوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, کسی اور کی طرف سے. مثال کے طور پہ فلاں ولی کی کرامت ہے کہ بچے پیدا کرتا ہے, اولاد عطا فرماتا ہے, رزق عطا فرماتا ہے, یہ کرامت ہے. کیوں کرامت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شریعت کی بنیادی احکام میں سے ایک اہم حکم ہے عقیدے کا, توحید ربوبیت کا, اس کے خلاف ہے کہ نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون, ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. سورة طول نمبر 35-47 تک. کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اپنے آپ کو پیدا کوئی نہیں کر سکتا, ولی بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا. تو جو اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا, کسی اور کو پیدا کیا کر سکتا ہے؟ اچھا پھر کیا انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے یا زمین کو پیدا کیا ہے؟ ان کو یقین نہیں, بل لا یقینون. کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں جس پر وہ قابض ہیں؟ نہیں. خزانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا تمہارے پیدا کرنے سے زیادہ عظیم ہے. تو انسان, کوئی بھی مخلوق کسی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی کی یہ کرامت ہے, تو دین کی بنیادی احکام توحید کے خلاف وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ولی بھی اس طریقے کا عمل کر سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سبحان اللہ. پھر مسئلہ آتا ہے ذاتی طور پہ, عطائی طور پہ, پھر لمبی بحث ہوتی ہے. میرے بھائی, شروع سے آپ بحث میں جاتے کیوں ہیں؟ آپ یہیں پہ ٹھہریں, آگے نہ جائیں, شیطان کو راستہ نہ دیں. جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, اسی پہ ہمارا اتفاق ہے, تو یہیں ٹھہرے. ابھی ولی نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, وہ کسی اور کو کیا پیدا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے. اگر علی مشکل کشا ہوتا رضی اللہ عنہ وعن صحابہ اجمعین, تو اپنی مشکل آسان نہ کرتا. دشمنی تھی, خوارج کے ساتھ جنگیں کی, آخر خوارج نے ان کو قتل بھی کیا, شہید بھی کر دیا. مشکل کشا تھے, کوئی مشکل کشا کو قتل کر سکتا ہے؟ دوسرے کی مشکلیں آسان کر سکتا ہے, وہ اپنی پروٹیکشن, اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. کہتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, علم غیب جانتے ہیں, مصیبت میں کام آتے ہیں. میرے حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. اکیلے نہیں, پورے خاندان کو. خاندان کو کون لے کے گیا تھا؟ خود لے کے گئے تھے نا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. کہ علم غیب جانتے ہوئے بھی ایسا کہ اپنے خاندان کے ساتھ جانتے تھے کہ وہاں پر قتل ہونا ہے, وہاں پر پیاس سے بھوک سے تڑپنا ہے, وہاں پر یہ ظالم ہمیں قتل کر دیں گے. کوئی شخص اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے ایسا کرتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان ایسا کرتا ہے؟ نبی یہ کیا ہے؟ یہ ان کے شان میں گستاخی نہیں ہے؟ وہ علم غیب نہیں جانتے, وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, یہ کرامت نہیں ہے. کیوں کرامت نہیں؟ کیونکہ یہ شریعت کی بنیادوں سے ٹکراتی ہے. نمبر سات, کرامت کے لیے استقامت ضروری ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ابھی کوئی شخص نیک متقی صالح ہے, نعوذ باللہ کچھ عرصے کے بعد وہ بگڑ جاتا ہے, لیکن مصیبت کرامت پھر بھی رہتی ہے اس کی؟ نہیں, شرط ہے یہاں پہ. کرامت کے لیے استقامت کا ہونا ضروری ہے. اس کی دلیل, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یتقون فعل ہے, یعنی تقوی پر ہمیشہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت میں, ایک صاحب نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اسلام میں ایسی بات بتاؤ میں کسی اور سے نہ پوچھوں, وہی بات مجھے کافی ہو جائے بس. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قل آمنت باللہ ثم استقم, بس ایک جملہ کہہ دو, میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آیا ہوں اور اس پر استقامت حاصل کر لو, سیدھے ہو جاؤ, اس پر عمل کرتے رہو. جب تک یہ سانس چل رہی ہے تب تک شریعت کے مطابق عمل کرتے رہو. نمبر آٹھ, کرامت کے ذریعے سے شریعت کا کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ثابت شدہ حکم کی نفی ہو سکتی ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, یہ کرامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی بات ہے نا, خواب میں آنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث خیر ہے کہ نہیں؟ باعث خیر ہے, یہ کرامت میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی آ سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ دیکھا, شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. لا یتمثل بی لا یتکوننی, مختلف الفاظ ہیں جس کی سب کو نچوڑ یہ کیے کہ میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. اچھا, کرامت یہ ہے, لیکن کرامت سے کوئی بھی شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے خواب میں اور مجھے فلانا ذکر عطا فرمایا, فلانا درود عطا فرمایا اور میں صبح اٹھ کے لوگوں کو دے دوں, بھائی یہ تمہارے لیے ذکر ہے, یہ وظیفہ اختیار کرو, یہ ذکر تم پڑھو. نہیں, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا. تو دین تو کامل ہے, دین تو کامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد کسی بھی شخص کو خواب میں کوئی ذکر نہیں دیتے, کیونکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. فائدہ کیوں نہیں ہے؟ شریعت تو پہلے سے کامل ہے. اگر اس ذکر میں فائدہ ہوتا تو امت کو پہلے بیان کر چکے ہوتے جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میری رسالت کو لوگوں تک پہنچا دے, اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو رسالت نہیں پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا ایمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے پیغام کو, پورے پیغام کو مکمل طور پر پہنچا دیا امت تک, اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی. جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا پورا پورا مکمل طور پہ پہنچا دیا امت تک. اب ایک ذکر رہ گیا جو امت سے تو چھپا لیکن ایک ولی کو عطا فرما دیا, ایک درود رہ گیا جو امت سے تو چھپایا لیکن دوسرے ولی کو دے دیا. یہ شان میں گستاخی نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے بھائی اللہ کی قسم, ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ کوئی بھی خیر کی خبر نہ ہو الا کہ امت تک پہنچا دی ہو, اور کوئی بھی شر کی خبر نہ یہ ہے کہ امت کو آگاہ نہ کیا ہو. ہمارا ایمان ہے. اس لیے اب مختلف کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں بہت زیادہ قصے کہ فلاں بزرگ تھے, خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فلاں درود عطا فرمایا. اگر آپ اس شخص سے سوال کریں کہ آپ نے جس کو دیکھا ہے یا جن ہستی کو دیکھا ہے ان کو ذرا وصف تو بتائیں, شکل کیسی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ جو ہیں وہ صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ میں لکھ دی ہے, ان کے آثار میں موجود ہیں. یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے یہ بھی گنے ہیں. اللہ کی قسم کوئی شخص اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ نہیں کرتا ہوگا جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے والد صاحب کے کتنی داڑھی میں سفید بال ہیں؟ کوئی بھی جانتا ہے دنیا میں, لیکن صحابہ کرام غلام اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے داڑھی مبارک کے بال بھی گنے فرماتے, 13 سے زیادہ نہ تھے, 13 یا 14 اتنا تھے. یہاں تک ہمیں بتا دیا ہے, کیا ایسی چیز ہم سے چھپاتے کبھی؟ سبحان اللہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کا خواب سے شریعت کا کوئی بھی حکم ثابت نہیں ہوتا. اب درود الفاتح صلاۃ الفاتح, احمد تجانی کہتا ہے میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃً لا منامن, جاگتے ہوئے. اب تو ہم خوابوں کی بات کر رہے ہیں, اب حقیقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے چلتے ہوئے احمد تجانی کی طرف اور یہ درود عطا فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اس درود کو جو پڑھے گا اس کا اجر ثواب جو ہے وہ قرآن مجید سے 6000 مرتبہ بہتر ہے. قرآن کا ختم آپ 6000 مرتبہ کریں, 6000 مرتبہ اور جی ہاں, اور اس درود کا ایک دفعہ پڑھیں یہ اسے زیادہ بہتر ہے, افضل ہے. بشرط یہ کہ کسی پیر سے, پیر کی اجازت سے آپ نے لیا ہو. اگر پیر کی اجازت کے بغیر آپ لیتے ہو اس درود کو تو پھر نہیں فائدہ ہے, قرآن مجید سے ایک مرتبہ بہتر ہے. اجازت سے 6000 مرتبہ, بغیر اجازت سے قرآن سے بہتر ہے. یہ عقائد ہے میرے بھائی لوگوں کے. بات کہاں سے بگڑی؟ کرامت سے. بات کرامت کی ہو رہی ہے. یہ کرامت احمد تجانی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو چھوڑ کے پیدا لاتے ہیں, اس دنیا میں آتے ہیں ایک درود دینے کے لیے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کی مدد کے لیے نہ جاتے تھے, بھوک اور پیاس میں کئی صحابی شہید ہوئے, ان کی مدد کے لیے نہ جاتے تھے کبھی. کیا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. نمبر 9, اچھا دوسری بات یہ تھی 8 نمبر پہ, اور نہ ہی کوئی ثابت شدہ حکم کی نفی ہو سکتی ہے. یعنی ایک حکم ثابت ہے کرامت کی وجہ سے, اس حکم کی نفی ہو گئی ہے. اب خواب میں آ گئے, اب یہ تمہارے لیے پہلے جائز تھا اب جائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں, کیونکہ دین پہلے سے کامل ہو چکا ہے نا. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نصارہ ہیں انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب بنا دیا اللہ تعالیٰ کے سوا. تو سیدنا عدی بن حاتم مطیر رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ خود پہلے عیسائی تھے کرسچن تھے, تو انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی نہیں رب بنائے ان کو, میں خود عیسائی تھا پہلے, ہم نے ہمارا عقیدہ نہیں تھا کہ ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے, دیکھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عدی, کیا جب تمہارے علماء کسی حلال چیز کو حرام قرار دیتے تھے تم مانتے تھے یا نہیں؟ فرمایا ہم مانتے تھے. جب کسی حرام چیز کو حلال قرار دیتے مانتے تھے کہ نہیں؟ ہم مانتے تھے. یہ تو کو رب بنانا ہے, فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو رب بنانا ہے ان کو. یعنی اللہ تعالی نے کسی کو حلال کر دیا, کوئی اور کچھ حرام کر دیتا ہے, شریعت کا حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس شخص نے لے لیا کہ نہیں لے لیا؟ لے لیا, تو رب بنا دیا. کیونکہ ربوبیت کی صفات میں سے ایک صفت ہے تشریع کی, تشریع صرف رب کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. نمبر 9, کرامت سے مطلق فضیلت نہیں ثابت ہو سکتی. کرامت سے مطلق فضیلت نہیں ثابت ہو سکتی, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کرامت دے دے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں وہ سب سے اچھا ہے, اس سے اچھا کوئی ہے نہیں, اس سے افضل کوئی ہے نہیں. بعض لوگ پانی پر چل کر گئے اس دنیا سے اور ان سے اچھے لوگ پیاس سے مر کر شہید ہو گئے. میدان جنگ میں کئی لوگ تڑپ تڑپ کر مر گئے پیاس کی وجہ سے, اور بعض لوگوں نے کرامت دی ہے پانی پہ چڑھ کر گئے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ جو پانی پہ چلا ہے وہ سے زیادہ بہتر جو پیاس کی وجہ سے مرا ہے؟ نہیں. صحابہ کرام کی واپس آتے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ کہ سب کی کوئی نہ کوئی کرامت ہے. کیا ان سے اچھا کوئی ہے امت میں جو کہ کرامتیں ملی ہیں, جو پانی پہ بھی چلے ہیں, کیا وہ صحابہ کرام سے اچھے ہیں؟ تو کرامت سے مطلق فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی کبھی. ہاں اس شخص کی فضیلت ہے, کوئی شک نہیں ہے, اس شخص کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو ثابت قدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کرامت اس کو عطا کر سکتا ہے, اس کے دشمنوں کو خاموش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کرامت عطا کر سکتا ہے. لیکن کیا سب سے افضل ہے, سب سے اچھا ہے؟ یہ دلیل کبھی نہیں ہے. نمبر 10, کرامت میں بھلائی اور خیر ہے, بدکاری کرامت کبھی نہیں ہو سکتی. بات سمجھے, بدکاری کبھی کرامت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ کرامت مطلب کیا ہے؟ خیر اور بھلائی. تعریف ہم بیان کر چکے شروع میں, پہلے پوائنٹ میں. تو بدکاری کبھی کرامت نہیں ہو سکتی. کیا بدکاری بھی کرامت ہو سکتی ہے؟ یہاں پر میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, اسی پر بات ختم کرتے ہیں. کیا ٹائم ہوا؟ ایک قصہ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب سے آج تقریباً 10 سال پہلے. 10 سال پہلے ایک میرے ہاتھ میں کتاب لگی, غالب مصر کی چھپی ہوئی تھی, پرانا ایک نسخہ تھا. کوئی ڈاکٹر کے ہاتھ میں میں نے دیکھا, اس میں کہا یار اس میں پڑھ لو. مجھے میرے پڑوسی نے دیا سودان سے, وہ ڈاکٹر سودانی تھا, وہ سودان سے لے کے آیا تھا. تو میں اسے صفحے اس کو پڑھتے پڑھتے دیکھا, اس میں ایک قصہ لکھا ہوا تھا بڑا عجیب, واللہ بہت عجیب قصہ تھا. اس میں لکھا تھا کہ ایک بزرگ تھا, اس کے بہت سے مرید تھے, اور ایک شخص مسجد میں نماز پڑھتا تھا. تو ایک شخص نے آ کے اسے کہا بھی تم اچھے ہو نماز پڑھتے ہو, لیکن تم فلاں شیخ کے پاس کیوں نہیں جاتے, اس سے بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا میں نہیں مانتا بھائی اچھے یاد کو. اس نے کہا بھائی ہمارے جو پیر ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑے کرامات ہیں اس کے. بہرحال تو اس کے بہکاوے میں ایک دن آ گیا اور چلا گیا اس کے ساتھ. اسے دیکھا میں نے عجب دیکھا, عجیب سا ماحول, مجھے پسند نہیں آیا. تو وہ بیچارہ پریشان تھا, جاہل تھا. اور یہاں سے وہ کہتے بھائی جب تک آپ کسی کو بیعت نہیں کریں گے آپ جاہلیت کی موت مریں گے, یہ حدیث سنا سنا کر بیچارے کو پریشان کر رہے تھے. تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں بھی بیعت کر ہی لوں, موت کبھی بھی آ سکتی ہے, یہ ہے نا کوئی جاہلیت کی موت مروں, میں بھی بیعت کروں. کہتے بیعت کی میں نے. تو طریقے ہو تو جو بیعت کرتا تھا کیونکہ وہ سلوک میں نئے نئے ہوتا تھا تو عام طور پہ اسے یعنی خاص مجالس میں نہیں بلاتے تھے کیونکہ وہ اس کی ابتدا تھی, ابھی وہ ابھی ثابت قدم نہیں ہوا. کہتے ایک مرتبہ ایک ہمارے محلے میں ایک زانیہ عورت تھی, زانیہ زنا کرنے والی. تو ایک مرتبہ میرے اس ساتھی نے کہا کہ شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے عزم کیا ہے کہ میں نے اس عورت کے پاس جانا ہے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ اب یہ برائی مٹ جائے گی. دیکھیں عقیدہ دیکھیں. مجھے تعجب ہوا کہ شیخ صاحب جا کے یعنی اس عورت کو واعظ کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں گے. ہو سکتا ہے کہ بات اچھی ہے کہ بھائی, ہو سکتا ہے کہ برائی سے رک جائے, پورا ہمارا محلہ پورا معاشرہ اس برائی سے نجات حاصل کر لے گا. کہ وہاں پر گئے ہم, بیٹھ گئے اور شیخ صاحب پیر صاحب اکیلے کمرے میں چلے گئے. شیخ صاحب زنا کر کے واپس آ گئے, زنا کیا. جب واپس آئے تو میں نے اسے کہا بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, تم ابھی سلوک کی ابتدا میں ہو, سلوک یعنی راستے کی ابتدا میں ہو, دیکھنا. وہ قسم کھا رہے کہ اللہ قسم کل سے یہ زنا چھوڑ دے گی, یہ عورت پاکیزہ ہو گئی ہے. کیونکہ شیخ صاحب نے, شیخ صاحب کی کرامت ہے یہ کہ یہ عورت ہے جو ہے پاکیزہ ہو جائے گی. اور آگے لکھا تھا کہ واقعی دوسرے دن سے اس عورت نے توبہ کر لی. سبحان اللہ. اب مجھے کتاب یاد نہیں, کسے یاد ہے, ایسے کسے یعنی انسان بھولتا نہیں ہے. حوالہ میرے پاس نہیں, میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. لیکن انصاف کی بات ہے کیونکہ بات ارواح ثلاثہ سے میں نے بیان کی ہے اور اپنا دوسری کون سی کتاب تھی سلوک اکابر، ہاں وہاں سے لکھی، تو ملفوظات سے ایک قصہ بیان کرتا ہوں اس سے ملتا جلتا. تو تاکہ یہ حوالہ موجود ہے ملفوظات میں، میرے صاحب بریلوی یہ معروف تصنیف ہے، حصہ نمبر 100 صفحہ نمبر 249 میں یہاں پر ایک قصہ ہے عبدالوہاب شعرانی کا قصہ. عبدالوہاب شعرانی آپ جانتے ہیں مشہور صوفی ہیں، اور یعنی صوفے کے بزرگوں میں سے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. میں قصہ پڑھ لوں، پورا پڑھنا پڑے گا مجھے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. چلیں لکھتے ہیں حصہ سوم صفحہ نمبر 248 میں، احمد بدوی کبی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے، مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے. امام عبدالوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ الربانی التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے، اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے، کئی ورقوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں. مجلس 3 دن ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہو گئی، یہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے، اس دفعہ آخر دن پہنچے. جو اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے انہوں نے فرمایا، کہاں تھے؟ 2 روز سے حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا اٹھا کر فرماتے ہیں، عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا. انہوں نے فرمایا، کیا حضور میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کتنی ہی منزل پر ہی کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں. اگر اس کا ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا، اللہ تعالی مجھ سے سوال کرے گا. پھر فرمایا، ان پر خاص توجہ تھی اور ان کو بھی خاص نیاز مندی تھی، اسی وجہ سے حضرت کو ان سے خاص محبت تھی. حدیث میں ہے، جو کوئی دریافت کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کس قدر قدر منزلت ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر قدر منزلت ہے، اتنی ہی اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. حضرت سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا، اس مجمع میں چلے آتے تھے. ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی، فوراً نگاہ پھیر لی، کہ حدیث میں ارشاد ہوا، النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری تجھ پر، یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ ہے اور دوسری مواخذہ ہوگا، یعنی دوسری کا مواخذہ ہوگا. یہاں پہ ایسے لکھا، خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی. کس کو؟ عبدالوہاب شعرانی اکابر اولیاء میں سے. جب مزار شریف پر حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا، عبدالوہاب وہ کنیز پسند ہے. عرض کی، ہاں. کس نے؟ قبر والے نے. احمد بدوی، شیخ احمد بدوی اپنے مرید سے سوال کرتے ہیں، کیا وہ کنیز پسند ہے؟ جواب میں مرید فرماتا ہے، عرض کی، ہاں. اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا، اچھا، ہم نے تم کو وہ کنیز ہبا کی. اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبا فرماتے ہیں. معن، یعنی ابھی وہ سوچ رہے تھے، معن یعنی اسی وقت، معن وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کے نظر کی، خدام کو اشارہ ہوا اور انہوں نے آپ کی نظر کر دی. ارشاد فرمایا، عبدالوہاب اب دیر کا ہی کی، فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. ان للہ و ان الیہ راجعون. اچھا، یہ قصہ تھا. اس میں یعنی ولی کی کرامت میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی کلام کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، بلکہ پورا علم رکھتے ہیں، دل کا ارادہ بھی وہ جانتے ہیں. یعنی دیکھیں، باریک بینی، علم غیب کی باریک بینی دیکھیں. جو جانے کی تمنا کرتا ہے، یہاں سے آپ جانا چاہتے ہیں نا مصر میں زیارت کے لیے، قبر کی زیارت، وہ پہلے جان لیتے کہ کون آنے والا ہے اس سال میں، کون نہیں آنے والا ہے، صرف ارادے سے. یہ علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. بہرحال، تو کرامت یہ تھی. کیا کرامت تھی اس قصے میں؟ بہت ساری کرامت ہے. ایک کرامت جس جو شاہد ہے، کہ کنیز میں نے ہبہ کر دی. سبحان اللہ, کنیز تو بازار میں کہیں جا رہی تھی, تاجر کے دل کو موڑا اور قبر کی طرف آئے اور اس نے اپنے کنیز قبر کے حوالے کر دی, مزار کے حوالے کر دی. کیا اپنی بیٹیوں کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے, مزار کے حوالے کیا جاتا ہے؟ اچھا, کس کا عقیدہ ہے, ایک مذہب ہے دنیا میں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو مزاروں کے حوالے کیا جاتا ہے, عبادت گاہوں کے حوالے کیا جاتا ہے, ہندوؤں کا عقیدہ ہے, دیو داسی نام سنا ہے؟ کیا ہوتی ہے, آپ انڈیا میں رہتے ہیں, بچی کو بچپن سے بت کے حوالے کرنا, مندر کے حوالے کر دینا, وہاں پر وہ ڈانس سیکھے گی, وہاں پر وہ گانے سیکھے گی, وہاں پر وہ زنا سیکھے گی, اور دین کے اعتبار سے یعنی جو اسے زنا کرے گا اس کو اتنا اتنا ثواب ہے, یعنی دین کے نام پر زنا. کیا مسلمانوں کے لیے ایسے عقائد ہیں کہیں؟ اس کنیز کو ہبہ بھی کر دیا, اور پھر پیر صاحب فرماتے مرید کو جو اپنی حاجت پوری کر لو. زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کسے کہتے ہیں؟ بغیر نکاح کے, بغیر شرعی نکاح کے کسی سے ہم بستری کرنا, اس کو زنا کہا جاتا ہے شریعت کے مطابق. تو یہاں پر کرامت ہے, اور کرامت بھی ایسی کہ زنا کی دعوت دے. تو اس لیے کیا پوائنٹ تھا آخر میں, کہ کرامت میں بھرائی اور خیر ہے, بدکاری کرامت نہیں ہو سکتی. اور اس کے دل وہی آیت کریم, لہم البشرا فی الدنیا والآخرہ, بشارت کبھی بدکاری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.